سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں۔ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے۔ حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے۔ حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے۔ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے۔ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے۔ اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر رب دکھا دے، سوز دل کا اثر رب دکھا دے۔ اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے۔ یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے۔ یا وفس سے مجھے اب رہا کر، یا وفس سے مجھے اب رہا کر، یا وفس ہی کو گلشن بنا دے، کیا قفس ہی کو گلشن بنا دے. قفس معنی قید خانہ. اولیاء اللہ کے لیے دنیا مثل قید خانے کے ہے، کیونکہ اپنے رب سے دوری ہے، دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے محبوب پاک کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے دنیا میں پردہ رکھا ہے، اور جب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے تو محبوب پاک سے ملاقات ہوگی. دنیا مثل قید خانے کے ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر یہاں کے سارے عیش و عشرت میں رہتا ہے، سارے عیش اڑاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، اور جتنے بھی کام مجرمانہ ہوتے ہیں وہ کر ڈالتا ہے، کتنے بھی گناہ ہو اس کو ذرا برابر وسوسہ بھی نہیں آتا. اور مومن کو ہر وقت یہ تکلیف رہتی ہے، کشمکش رہتی ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا محبوب پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ دنیا ان کے لیے مثل قید خانے کے ہیں، اپنے محبوب پاک سے دوری ہے. وہ ہر وقت جو ہے اپنے محبوب پاک کا جلوہ اور ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کی روح بے چین رہتی ہے اپنے محبوب پاک کو کے دیدار کو اور ان سے ملاقات کو. تو اس لیے دنیا ان کے لیے مثل قید خانے کی. اور فرمان ہے کہ قفل دنیا ہی کو، اے اللہ آپ اپنی دید کی لذت سے گلشن بنا دی، اپنے قرب کی لذت سے گلشن بنا دیجیے.
یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس سے مجھے اب رہا کر،
یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے.
آ کے حسن دو عالم زمین پر، آ کے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دہر کو جگمگا دے، ظلمت دہر کو جگمگا دے.
اللہ تعالیٰ تو سارے عالم کو حسن کی بھیک دینے والے ہیں، خود وفی حسن جمال والے ہیں، ان کا حسن جمال لازوال ہے اور بے مثل ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اللہ کے قرب کی لذت ایک انسان جب پا جاتا ہے، جو بھی پا جاتا ہے، پھر اس کی نگاہوں سے یہ سارے عالم کی رنگینیاں، سارے عالم کے حسن اور سارے عالم کی لیلاؤں کی قیمت ان کی نظر سے گر جاتی ہے، ان کے حسن پھیکے پڑ جاتے ہیں، ساری کائنات کی دولت پھیکی پڑ جاتی ہے، نظروں سے گر جاتی ہے، سلطنتیں نظروں سے گر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حسن جمال والے، ایک کیفیت ہے کہ آ کے حسن دو عالم زمین پر، یعنی کہ اللہ اگر آپ اپنی ایک ذرہ حسن جمال کی تجلی اپنی دکھلا دیں تو ساری دنیا سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلمت یہ مٹ جائے گی اور سب کے سب آپ کے دیوانے ہو جائیں گے. ہاں مولانا رومی کا ایک شعر یاد آ گیا جو حضرت سے سنا تھا، گربینی یک نفس حسن ودود، گربینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افغنی حسن ودود. اگر تم ایک ذرہ اللہ کے حسن و جمال کی بھیک تمہیں مل جائے، اگر تم ایک ذرہ اللہ کا حسن و جمال دیکھ لو تو تمہارے سینے میں اللہ کی محبت کی آگ بڑا بجھے گی. اندر آتش افغنی جانے ہوتے، تو اللہ کے ودود معنی محبت کرنے والے انسان، محبت کی صفت ہے ودود، تو ان کی محبت اور ان کا حسن و جمال ایک ذرہ اگر تم اس کی جھلک بھی دیکھ لو تو اندر آتش اپنے اندر ایک آگ پاؤ گے، ان کی محبت کی آگ بھٹی جلنے لگے گی.
آ کے حسن دو عالم زمین پر، آنکھ حسن جو عالم زمی پر آنکھ حسن دو عالم زمی پر ظلمت دہر کو جگمگا دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر جان تسلیم کامل دلا دے جان تسلیم کامل دلا دے دل کی حسرت سے ہو دل نہ مبتر جان تسلیم کامل دلا دے
یعنی دل میں گناہوں کی حسرت نہ ہو یہ نہ ہو کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے کتنا مزہ آتا ہے یہ گناہ کر لیتے تو اور مزہ آتا دل کی حسرت سے بھی دل مضطر نہ ہو بے چینی نہ ہو کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے بلکہ اللہ کے حکم کے آگے ہر وقت تسلیم و رضا ہو کہ جب اللہ کا جو حکم ہے بس اس کے آگے گردن ڈال دینا غلام کا کام ہے
دل کی حسرت سے ہو دل دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر جام تسلیم کامل دلا دے جام تسلیم کامل دلا دے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا ہوں بہا دے عشق اب تو میرا ہوں بہا دے میری مٹی کو کر دے سوارت اب تو میرا اب تو میرا یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوا اب کرے تشنا لب کو ہلاوی اب کرے تشنا لب کو ہلاوی اب کرے تشنا لب کو ہلاوی عشق کا ایک سمندر ملا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے اب کرے تشنا لب کو ہلاوی عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوا بنا دے
اصلاح خواتین کتاب سے ہم پڑھ کر سنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پڑھ کر ہم نے سنا دیے ہیں اب جو ہے چند سچی کہانیاں حضرت والا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں بہشتی زیور وغیرہ میں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے بیان فرمائے ہیں. اس میں پہلی کہانی پڑھ چکے, دوسری کہانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے, ایک کوڑھی, دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا, تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا, مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں. اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا, وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی. پھر پوچھا, تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا, اونٹ سے. بس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا, تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا, میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا, وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے. پھر پوچھا, تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا, گائے. بس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا, تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا, اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں. اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی. پھر پوچھا, تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا, بکری. بس اس کو ایک گابھن بکری دے دی. تینوں کے جانوروں نے بچے دیے. تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے. پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں, میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا, آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ سوائے خدا کے نہیں. اور پھر تیرا, میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی, تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. وہ بولا, چل یہاں سے دور ہو, مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں, تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں. فرشتے نے کہا, شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں, کیا تو کوڑھی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مخلص نہیں تھا کہ تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا, واہ کیا خوب, یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے. فرشتے نے کہا, اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا. فرشتے نے کہا, اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا. پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا, میں مسافر ہوں, بے سامان ہو گیا ہوں, آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں, میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں. اس نے کہا, بے شک میں اندھا تھا, اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی, جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا, خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا. فرشتے نے کہا, تو اپنا مال اپنے پاس رکھ, مجھ کو کچھ نہیں چاہیے, فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی, خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہے. فائدہ, خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض الگ ہوا. دنیا اور آخر دونوں میں نامراد رہے اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بھی بحال رہی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں شاد و بامراد ہوا. تیسری کہانی, ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا, اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ گوشت طاق میں رکھ دے, شاید حضرت نوش فرمائے. اس نے تاب میں رکھ دیا. اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، یہ جو اللہ کے نام پر خدا برکت کرے. گھر میں سے جواب آیا، خدا تجھ کو بھی برکت دے. اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں. وہ سائل چلا گیا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ام سلمہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے. اور خادمہ سے کہا، جا وہ گوشت آپ کے واسطے لیا. وہ گوشت لینے گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے. آپ نے فرمایا، چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا. فائدہ، غور کیجئے کہ خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا. اسی طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے، وہ پتھر کھا رہا ہے. جس کا یہ اثر ہے کہ سنگدلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے. کیونکہ حضرت کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہے. چوتھی کہانی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا. آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے. عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا، کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے. دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گٹھلی تک جا پہنچا. پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو. ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر پر ایک شخص بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے. اس سے اس کا سر نہایت زور سے کچل توڑتا ہے. جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے. جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے. میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو. ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم اس غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ. اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے. جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں. پھر جس وقت وہ بیٹھتی ہے، آگ بیٹھتی ہے، وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دونوں بولے، آگے چلو. ہم آگے چلے، یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے. اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص، اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں. وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے. جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے. پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے. میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، آگے چلو. ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے. اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے. اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے. پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے، اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے. میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا. اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے. پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے. وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا اس میں لے گئے، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹ باتیں کرتا تھا، کہ وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگ وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ دوزخ کے مالک، دوزخ کے داروغہ یعنی انچارج کا نام مالک ہے، تو مالک تو داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے، میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے، یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا، اول جھوٹ کا کہ کیسی سزا ہے، دوسرا عالم بے عمل کا، تیسرا زناکار، اور چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین اللہ۔ فرمایا کہ جیسے مرد کامل ہو سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں، اور جیسے خود مردوں کی قسم میں فرق ہے اسی طرح عورتوں میں بھی فرق ہے۔ اور عورتوں کے کامل ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے مرد کامل ہوتے ہیں یہ ویسی ہی ہو جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی استعداد کے موافق کامل ہو سکتی ہیں، خواہ مردوں کے برابر نہ ہوں۔ اور عورتوں کے کامل ہونے پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ تو بروح حدیث ناقص ہیں، پھر ان کو کامل کیسے کہا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عورتوں میں دو قسم کے نقصان ہیں، ایک تو مردوں کے مقابلے میں، سو اس کا تدارک تو غیر اختیاری ہے یعنی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اکتساب یعنی کوشش کرنے کو اس میں دخل نہیں۔ اور ایک نقصان اپنی نوع کے لحاظ سے ہے، اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور وہ اختیاری ہے، اور یہ نقصان کمال سے بدل سکتا ہے۔ بہرحال عورتوں کو بھی ایک کمال علمی حاصل ہو سکتا ہے جس کو ایمان کہا گیا ہے، دوسرا کمال عملی بھی حاصل ہو سکتا ہے جس کو احسان فرمایا گیا ہے۔ علم و عمل دونوں ضروری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو تقویٰ حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں کمال دین حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ تم کاملین اور راسخین یعنی جو لوگ دین میں پختہ اور مضبوط ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ مردوں کو تو اس طریقے پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے، اور یہ سوال واقعی بہت ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ عورتیں بھی انہی بزرگوں سے فیض حاصل کریں جن سے مرد فیض حاصل کرتے ہیں، مگر یہ ذرا دشوار ہے کیونکہ اول تو مردوں اور عورتوں کا ساتھ کیسا، دوسرے پردے کی وجہ سے شیخ کو ان سے مناسبت کامل نہیں ہو سکتی، اور مناسبت کے بغیر نفع کامل نہیں ہوتا، اور بزرگوں کے سامنے آنا اور ان سے پردہ نہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں جن عورتوں کا باپ یا شوہر اس قابل ہو وہ ان سے فیض حاصل کر سکتی ہیں، مگر سب کے تو باپ اور شوہر کامل نہیں، اس لیے یہ طریقہ کافی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد تو کامل مردوں سے فیض حاصل کریں، اور عورتیں کامل عورتوں سے فیض حاصل کریں، اور قیاس کا اصل مقتضا بھی یہی ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے کونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی طرح عورتوں کو حکم دیا جائے کونوا مع الصادقات، اے عورتوں تم سچی عورتوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صادقین فرمایا ہے اسی طرح عورتوں کو صادقات فرمایا ہے. چنانچہ سورہ احزاب کی ایک آیت ان المسلمین والمسلمات الآیہ میں بھی والصادقین والصادقات سچے مرد اور سچی عورتیں آیا ہے، اور صادقین کے معنی کاملین کے ہیں، تو صادقات کے معنی کاملات ہوئے. اس سے عورتوں کے بھی کامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور واقعی عورتوں کی اصلاح کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جو عورتیں کامل ہوں کہ ان کی صحبت میں رہیں. مگر افسوس ہے کہ ہماری عورتوں کے طبقے میں آج کل ان میں کامل بہت کم ہیں. ابھی آگے عورتوں کی اصلاح کے طریقے ہیں تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں سنا دی جائے گی. اور بھی بہت سے اہم مضامین ہیں اس میں، بہت قیمتی مضامین ہیں، اس لیے جو اتوار کی مجلس ہے اس میں انشاءاللہ یہ پڑھے جائیں گے. اتوار کی مجلس کا بھی اہتمام کریں، چاہے یہاں آ کر سنیں چاہے ٹیلی فون سے سنیں، لیکن کوئی حصہ اس پر چھوڑے نہیں. بہت قیمتی باتیں ہیں اس میں، بہت ہی خاص باتیں ہیں. یہ لڑکیوں کو حفظ قرآن کی تعلیم سے متعلق نصیحت ہے، اور عورتوں کو کون سے علوم اور کتابیں پڑھائی جائیں یہ اس کی نصیحت ہے، اور عورتوں کو مرد بننے کی تمنا کرنا کیسا ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو دل میں یہ حسرت ہوتی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو ہم بھی آگے بڑھتے اور کامل مردوں کی طرح کامل ہوتے. اس سب کے جوابات ہیں اس میں، اور عورتوں کی تعلیم سے متعلق اس کی کتنی ضرورت ہے، ہونی چاہیے نہیں، کیسی تعلیم ہونی چاہیے، یہ سب باتیں اس میں ہیں. اور اس کی خرابیاں، عورتوں کے گھر سے باہر نکلنا اور ان کی یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بلکہ گھر سے ہی باہر نکلنا، اس کے مفاسد، اس کی کتنی خرابیاں ہیں، وہ تو سب کچھ سب جانتے ہی ہیں کہ معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے. عورتیں جو ہے وہ باہر نکل رہی ہیں، اور عشق مجازی کا مرض بڑھ رہا ہے، اور مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، اور کس قدر خرابیاں اس سے بے پردگی کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اور عورتوں کو عربی درس نظامی کی تعلیم دلانا، اس سے متعلق بھی حضرت کی نصیحتیں ہیں کہ کیسا ہے یہ عورتوں کو درس نظامی کی تعلیم دینا، لڑکیوں اور عورتوں کو عالم کورس کرانا، یہ سب باتیں تعلیم نے اس میں لکھی ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں کوشش کریں گے کہ زیادہ باتیں پڑھ کر سنا دیں. لڑکیوں کو انگریزی اور جدید تعلیم دینے کی خرابیاں، اس سے کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بے وجہ پیدا ہو رہی ہیں. اور تاریخ اور جغرافیہ پڑھانا، ان سب کے نقائص سب حضرت نے اس میں فرمائے ہیں، جمع کیے ہیں، بہت ہی کام کی باتیں ہیں اس میں. تو اگلی مجلس، بلکہ جب تک کی کتاب ختم نہ ہو جائے اس کو فل غور سے سننا چاہیے. اور کل کو میں نے یہاں اپنے دوستوں سے ایک بات بتائی بھی تھی، تو اس وقت تو مائک بند ہو گیا تھا، تو میں دوبارہ بتا دوں کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بھی میں سن چکا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا. اور یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند اور کس قدر غمگین رہتے تھے، امت کی اصلاح کے لیے بھی اور امت کی نجات کے لیے بھی، مغفرت کے لیے بھی، دخول جنت کے لیے بھی کس قدر غمگین رہتے تھے، کس قدر فکر میں رہتے تھے. تو کتاب میں پڑھ رہا تھا درود شریف کے فضائل میں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور وہاں رئیسوں کے کچھ باغ تھے مدینہ شریف میں، اس میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک صحابی بھی ساتھ تھے پیچھے پیچھے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر نماز پڑھنے لگے، اور جب سجدے میں گئے تو اتنی دیر لگ گئی کہ صحابی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، روح قبض ہو گئی تو وہ رونے لگے، لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا سلام پھیرا تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے تھے چیخ رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ سمجھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں سمجھا کہ اب آپ اٹھیں گے نہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ میرا شکریہ کی نماز تھی، نماز شکرانہ تھی، اور یہ شکر کا سجدہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایک خاص فضل فرمایا ہے، پھر فرمایا کہ وہ فضل یہ ہے کہ ایک فرشتہ مجھ پر آیا اور اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجنے والے پر 10 رحمتیں بھیجنے کا وعدہ فرمایا، ایک دفعہ درود شریف پڑھو تو 10 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوں گی، اور 10 نیکیاں لکھنے کا فرمایا ایک درود شریف پڑھنے کا، اور 10 درجات 10 برائیاں مٹانے کو 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے، یہ 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا، تو دل میں یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر اس انعام کی کس قدر خوشی ہوئی، یعنی کس قدر آپ کی محبت ہے اپنی امت سے، کس قدر آپ خوش ہوئے کہ ہم لوگ تو کوئی پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، نوکری اچھی مل جائے، گاڑی اچھی مل جائے، بنگلہ اچھا ہو جائے، اسی فکر میں رہتے ہیں، اور کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہم کو آج جینے کی خوشی مل گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا کہ میری امت کو کچھ مل جائے، اس کی نجات ہو جائے، کیا رحمت تھی آپ کی، کیا شفقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے میں، آپ ہی کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات اس فرشتے کے ذریعے کہلوائے کہ جو آپ کے درود شریف بھیجے گا اس کو ہم 10 نیکیاں دیں گے، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اس کے، اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ ان انعامات کی وجہ سے اس قدر خوش ہو گئے کہ اتنی لمبی نماز شکریہ کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی، یعنی آپ کو اپنا تو کچھ لوگوں فکر تھا ہی، امت پہ انعامات سے آپ کیسا خوش ہوئے، اور اسی طرح ایک آیت حضرت والا کے بیان میں سنی، حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ جو آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہگار بندوں سے کہیں، میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہم بندے جو ہیں اللہ کی دائرہ بندگی سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے، چاہے ہم نیک ہیں چاہے گناہگار ہیں، کیسے بھی ہیں بندے تو اللہ ہی کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے گناہگار بندوں کو اپنے سے دور نہیں کیا، یہاں بھی جائے نسبت ہی لگا دی تھی، اے میرے گناہگار بندوں اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے، اس قدر اس آیت کے اندر امید اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے اے میرے گناہگار بندوں، اے میرے گناہگار بندوں، لا تقنطوا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم ہی تو کرتا ہے نا آدمی، گناہ کر کے اللہ کا کیا نقصان ہے، کسی دوسرے کا کیا نقصان ہے، نہیں یا نقصان ہے، اپنے ہی اوپر ظلم کرنا ہے، گناہ کرنا، تو فرمایا کہ اسرفوا معنی حد سے زیادہ گزر جانا، تو اے میرے گناہگار بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، چاہے ڈاکے چوری زنا بدماشیاں شراب خوری سب کیا کچھ کر لیا، حد سے زیادہ گزر گئے، قتل و غارت گری بھی کر ڈالی، اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم توبہ کر لو گے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو عالم تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو خطاب کر لیں کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ آیت اصل میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ ایمان کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی لیکن ان کی کچھ اشکالات تھے تو وہ اشکال کرتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عطا فرماتے تھے. تو آخر میں یہ آیت نازل ہوئی جس کو سن کر حضرت وحشی نے بھی کہا کہ یہ تو آیت بڑی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انہوں نے بہت گناہ کیے تھے اور ایمان لا نہیں رہے تھے کہ میں تو پھر بھی جہنم میں جاؤں گا، میں ایمان لا کے کیا کروں، میں تو قاتل بھی ہوں. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، شراب پیے گا جہنم میں جائے گا، میں تو سارے گناہ کر چکا ہوں. ایک تفصیلی واقعہ ہے جو حضرت نے بڑی کتابوں سے اس میں لکھا ہے، تجلیات جذب میں، انشاءاللہ وہ بھی کسی دن سناؤں گا. تو آیات کا تبادلہ ہو رہا ہے، یعنی ادھر سے یہ اشکال کر رہے ہیں ویشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور بہت بری طریقے سے، دردناک طریقے سے شہید کیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ایمان اپنے نبی کے ذریعے دلوا دی. نبی نے کہا، نبی کو اس قدر غم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں فرمایا تھا کہ میں اس ایک شہادت کے بدلے 70 کافر کو ماروں گا. تو اس وقت قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، چاہے کوئی یہاں حافظ کری نہیں، یہ ہے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کیا ہے وہ آیت، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ نے، یعنی آپ کے ساتھ ظلم ہوا اس سے زیادہ نہیں، یعنی ایک کے بدلے آپ ایک ہی حکم قتل کر سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہے، بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خیر کو اختیار کرتا ہوں، اللہ نے صبر کرنے کو میرے لیے خیر فرمایا کہ میں خیر کو اختیار کرتا ہوں، اور قسم جو اٹھائی تھی آپ نے پھر اس کا کفارہ ادا کیا. تو پھر اس کے بعد یہ آیات کے تبادلے ہوتے رہے، جو کہتے رہے کہ میں تو قاتل ہوں، میں نے زنا بھی کیا، شراب، کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں، میری کیسے مغفرت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں میشا کی قید لگا دی تھی کہ اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، تو یہاں بھی ان کو اشکال ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے کیا معلوم کہ اللہ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے بخشنا. پھر آخر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کر ڈالے ہیں وہ بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. اور پھر ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت فرماتی ہیں علم کی عربی گرامر کے اعتبار سے بلاغت زبردست ہے اس میں، کہ اتنا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو مستحکم بات ہوتی ہے کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب، ایک تو یغفر الذنوب ہوتا ہے اور ایک الذنوب ہوتا ہے، الف لام ملا کے، تو الف لام بھی جس لفظ میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سارے کے سارے گناہ بخشے گا، کوئی گناہ چھوٹے گا نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب، دو تاکیدیں ہو گئی، انہ کی تاکید اور الف لام کی تاکید، اور پھر اس کے بعد جمیا کی ایک اور تاکید آ گئی، سارے کے سارے بخشے گا. تین تاکید کے ساتھ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ ہم کیوں بخش دیتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیا انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے بخش دیں گے کہ ہم بڑے بخشنے والے ہیں، بہت بڑے بخشنے والے ہیں. انہ بے شک وہ غول غفور الرحیم، ہمارے حضرت نے یوں کر کے فرمایا وہ غفور الرحیم، وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ بہت کریم آدمی ہے، وہ تو بہت کریم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا انہو کے بعد پھر ہوا لگایا، وہ تو بہت ہی بخشنے والے، بہت ہی بخشنے والے. تو اس آیت کو سن کر بتانا مقصود یہ تھا کہ اس آیت جب یہ آیت اتری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشی ہوئی کہ دیکھو کہ امت کے بخشے جانے کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اس آیت کے بدلے میں اگر مجھے ساری کائنات بھی دے دی جائے تو مجھ کو یہ آیت سب سے زیادہ عزیز ہے. دیکھو ہم تو دنیا کی لالچ میں ابھی مرے پڑے ہیں، حسینوں کے چکر میں مرے پڑے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا تھی، کن باتوں میں تھی، کہ امت کی نجات ہو جائے، مغفرت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں، کس قدر احسانات ہیں، ہمارے لیے آپ کتنی فکر اور کتنا غم رکھتے تھے، اور ہمارے اوپر نعمتوں سے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے، تو ہم پر کس قدر احسانات ہیں. تو اس اعتبار سے میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا سب سے بڑی دولت تو یہ ہے. جب آپ کا ہم پر اتنا حق ہے تو آپ کی سنتوں کو اپنانا ہم پر کتنا ضروری ہے، کس قدر حق ہے، اور درود شریف کا اہتمام کرنا، اہتمام کے ساتھ دل لگا کر درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا استحضار کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کس قدر محبت اور کس قدر غم اور فکر رکھتے تھے، امت کا ہمارے ساتھ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ تھا، کہ ہماری نجات کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جب پڑھیں تو خوب اہتمام اور ان باتوں کے استحضار سے پڑھیں کہ آپ کو آپ کا ہم پر کس قدر حق ہے، کہ آپ ہمارے لیے کتنے فکر مند اور کس قدر غمگین رہتے تھے، اور ہم پر نعمت آ جانے سے کس قدر خوش ہوتے تھے، تو اس استحضار سے درود شریف پڑھیں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا الله بلوغ سے لے کر آج تک جتنے ہم گناہ ہم کر بیٹھے، اے اللہ جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، دکھلا کر کیے ہوں یا چھپا کر کیے ہوں، اے اللہ آپ سب کے سب جاننے والے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آج تک کے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے اور اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیجیے. اللہم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک. اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک. اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک. اللهم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارزقنا عينين حقالتين تسقيان القلب بذروه الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين انت ولينا في الدنيا والاخره. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دوست احباب میں، گھر والوں میں، اے اللہ رشتہ داروں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کے سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. ہمارے ایک پڑوسی انتقال کر گئے ہیں، بیچارے 40-45 سال کے تھے، کینسر میں ان کا انتقال ہو گیا. اے اللہ اپنے فضل سے ان کو بے حساب مغفرت عطا فرما. اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دوست احباب ہیں کسی بھی تکلیف پریشانی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، کسی بھی تنگی میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام تنگیوں کو اے اللہ دور فرما دے. اے اللہ ان کو خوب خوب فراخی نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب صالح اولاد فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد ہے اے اللہ ان کو فرما بردار اور تابع بنا دے. اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ بغیر آپ کی مدد کے ایک قدم بھی ہم نہیں چل سکتے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر, آپ کے فضل کے بغیر ہر قدم ہمارا سوئے جہنم ہے. اے اللہ ہم جہنم کی طرف چلیں گے. اے اللہ آپ اپنا فضل خاص فرما دیجئے. اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجئے. اے اللہ خاص جذب فرما لیجئے. اے اللہ اپنے جذب خاص سے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے پنجے سے ہم سب کو چھڑا لیجئے. اے اللہ ہم آپ کے ہیں بس آپ ہمیں اپنا ہی بنا کر رکھیے. اے اللہ ہم آپ کے ہیں ہمیں اپنا ہی بنائے رکھیے. اے اللہ ہم آپ کے ہیں, نفس و شیطان کے نہیں, دنیا کے نہیں, معاشرے کے نہیں, ماحول کے نہیں, رشتے داروں کے نہیں, پہلے ہم آپ کے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے ہیں, آپ ہمیں اپنا بنائے رکھیے. اے اللہ اپنے سے جدا نہ کیجئے. اے اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت ہیں, بہت ہم نے نافرمانیاں کر لی ہیں, بہت گستاخیاں کر لی ہیں, بہت شرارتیں کر لی ہیں, لیکن اے اللہ آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجئے, ہمارے گھر والوں کو اپنا بنا لیجئے, اپنا خاص بنا لیجئے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو اور تمام متعلقین متوسلین کو. اے اللہ تمام مسلمانان عالم کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے, اپنی نااہلی کی وجہ سے نہ مانگ سکے, اے کریم آقا ہم سب کو ہماری تمام ضرورتیں جائز ضرورتوں میں بامراد فرما دے, ہمارے مقاصد حسن ہمیں ہم کو بامراد فرما دے. اے اللہ میرے ہمارے مرشدین کو, مرشد اول کو میرے اور مرشد ثانی کو بھی میرے, اے اللہ دونوں کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما دے. قیامت تک ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن متباعدن میرے تینوں مرشدین کو اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ میرے مرشد ثالث قطب زمان عارف اللہ رومی دورہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ حضرت کو ذوق ہے, ان کے ذوق کو قوت سے متبدل فرما دے. اے اللہ ذوق کو قوت سے مبدل فرما دے. یا اللہ ان کو خوب صحت عطا فرما دے. اے اللہ ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ جو جامعہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور گلشن اختر کمپلیکس بن رہا ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو جلد از جلد عالی شان پایا تکمیل تک پہنچا دے. اور اللہ اس کے انتظامات, ہر طرح کے انتظامات فرما دے, ادارے کو انتہائی خود کفیل فرما دے. اے اللہ اس ادارے سے قیامت تک اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی محبت کے اثرار و رموز کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو ضرور بالضرور قبول فرما لیجیے. یا اللہ ضرور بالضرور قبول فرما لیجیے. یا اللہ ضرور بالضرور قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمه سيد المرسلين خاتم النبيين شافع المذنبين رحمه للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله على النبي الامي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتوار کو ہماری مجلس اب انشاءاللہ شاء اللہ ساڑھے گیارہ بجے ہوتی ہے نا, گیارہ ہوتی ہے, ساڑھے گیارہ بجے. ہاں اتوار کی مجلس انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق, صرف رمضان شریف میں اوقات تبدیل ہوتے ہیں, باقی سارے سال انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی دے اور قبول فرمائے. ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہے اتوار کے دن, دن صبح میں, اس میں خواتین کے آنے کا بھی انتظام ہے پردے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک بات ہاں اور ہے, ایک مضمون کل وہ خزائن الحدیث سے پڑھ کر سنایا تھا، اس مضمون کے بعد ایک خاتون کا فون بھی آیا تھا، تو نے اچھا سوال کیا کہ اس میں جو اپنے شیخ سے محبت کا مضمون ہے کہ اپنے شیخ کی محبت کو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو چونکہ ظاہر ہے کہ شیخ اور پیر جو ہے وہ خواتین کے لیے تو نامحرم ہوتا ہے، تو اس سے محبت کا جو ایک وہی بول دوں جی، ٹیلی فون آیا ہے اس میں تو دو تین منٹ لگتے ہیں کانفرنس ملانا، ساری بند ہوئے کیا، ایک گھنٹہ ہو گیا کیا، سب لائنیں کٹ گئی، ایک گھنٹہ ہو گیا کیا، بالکل لائن کٹ گئی، تو اچھا یہ ذرا ہو جائے دو چار منٹ اور صبر کر لیں، یہ بہت ضروری بات کرنی ہے کل کے مضمون سے متعلق، یہ دو تین ٹیلی فون لائنیں کٹ گئی تھیں اور ان کو پھر کانفرنس ملانے میں کچھ وقت لگتا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ بند ہو گیا کیا، ایک دو منٹ صبر کر لیں، میں ابھی وہ بات بتاتا ہوں تاکہ وہ ٹیلی فون لائنیں مل جائیں، ہمارے ہاں کانفرنس کال پہ لوگ سنتے ہیں الحمدللہ، ایک دو لائنیں ہمارے پاس خالی بھی ہیں، اگر کوئی اور سننا چاہتا ہے تو نمبر ہمارے گھر والوں سے لے لیں، سن سکتے ہیں الحمدللہ، پانچویں ٹیلی فون بزی رہتے ہیں لیکن ایک آدھ لائن کسی کسی فون میں خالی ہے، تو اگر کسی رشتے دار اور عزیز وغیرہ کو سننا ہو تو ہمارے گھر والوں سے تعلق رابطہ کر لیں، وہ نمبر بتا دیں گے کہ اس نمبر سے اور لوگ بھی سن سکتے ہیں، اس کیا ہے آیا نہیں، اٹینڈ کر لینا نہیں تو کوئی بات نہیں، تو کل جو مضمون خزائن الحدیث سے پڑھ کر سنایا تھا اس میں شیخ کی محبت سے متعلق مضمون تھا، تو ایک خاتون کا بھی بعد میں فون آیا، انہوں نے پوچھا کہ عورتیں کیسے اس کی دعا کریں کہ شیخ سے محبت دیجیے، کیونکہ اس محبت کے لفظ میں نفسانیت شامل ہو سکتی ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس میں ہے تو اللہ ہی کی محبت میں، حقیقت تو اس کی یہی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے شیخ سے محبت مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے کن الفاظ میں یہ دعا کریں، کیونکہ عورتوں کے لیے اپنے پیر کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرنا احتیاط کے خلاف ہے، تو اچھا سوال کیا انہوں نے، تو میں نے ان کو بتایا حضرت کی برکت سے کہ اس محبت سے مراد اس کی حقیقت، محبت کی حقیقت کو اتباع ہے، شیخ کی اتباع، تو آپ اتباع کے نام سے مانگ لیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے شیخ کی اتباع نصیب فرما دے، اور محبت کے مقابل ایک لفظ ہے حقیقت، عورتیں جو ہیں محبت کی جگہ یہ لفظ استعمال کریں، اللہ ہمیں اپنے شیخ کی عقیدت قابل نصیب فرما دے، قابل عقیدت ہوگی تو عمل پہ اعتماد ہوگا اور عمل ہی مقصود ہے، پیر سے محبت جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، عمل اتباع، تو جب عقیدت مانگیں گے تو وہی بات ہے، تو باقی جو ہے تو اس میں احتیاط، یہ ہمارے بزرگوں نے بتائیے کہ اپنے شیخ کی محبت مت تو مانگیے، اپنے شیخ کی محبت عطا کر دیجیے، لیکن عورتیں جو ہے اس لفظ کو بدل دیں احتیاط، عقیدت عطا فرما دے اپنے شیخ کی، ایسی عقیدت جس سے ہمیں اتباع کامل نصیب ہو جائے اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت میں تو کوئی نفسانیت کا سوال ہی نہیں، تو اس طرح سے یہ دعا کریں اپنے شیخ کی عقیدت ہم کو، خواتین اس لفظ سے دل نئی الفاظ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اپنے شیخ کی عقیدت کامل نصیب فرما دے، تاکہ کامل اتباع نصیب ہو اور کامل اتباع سے اللہ کی محبت مل جائے گی. بس یہ مضمون بتانا تھا. بس اب مجلس برخاست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.